أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جون جولائی 1979 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 56 سے ہو رہا ہے. 29:5-6. سابقہ آیات میں اس کشمکش کا ذکر چلا آ رہا تھا جو دین یعنی نظام خداوندی کے دائی اور اس کی مخالف قوتوں کے درمیان برپا ہوتی. اس کشمکش میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جسے دیکھا ہم نے، یہ ہے کہ قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کی تمام انبیاء کرام کی اس پوری کی پوری یہ جو سرگرمیوں کی داستان ہے اس میں وہ مقام ضرور آ جاتا ہے، اور وہ مقام ہے جسے ہجرت کہا جاتا ہے. یورپ پہ تو گلہ نہیں تھا، انہوں نے تو اس کا ترجمہ فلائٹ کیا اور بات کہاں سے کہاں پہنچا دی، فرار اس کا ترجمہ ہوا. تو گویا اس کشمکش میں یہ دائی، یہ انقلابی، یہ دعوت دینے والی جماعت میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی، ان کا تصور یہ انہوں نے دیا. ہمارے ہاں کے بعض انگریزی کے مترجمین نے یہی لفظ اختیار کیا، اس کے بعد کچھ آئے تو انہوں نے تھوڑا سا امپروو کیا اور مائگریشن اس کو کہا، اس سے بات نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ خود یورپ کے بھی ایسے عربی زبان کے فاضل جنہوں نے قرآن سے غائر نگاہ کی ہے، جیسے میں نے بتایا کرتا ہوں، گر گیا کرتا ہوں. اور وہ جو اپنے ہاں کے بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے انگریزی کے، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن جیسی کتاب کا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے؟ کبھی اس قسم کی کتابوں کے ترجمے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس شخص نے بڑا خوبصورت پیسے لیا اس پر، اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی ایک آیت جس میں 6 لفظ ہیں وہ پیش کیا اور اسے کہا ہے کہ آؤ تم سارے مل کے ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. کنوے کا ہی نہیں سکتے تم اس سے. یہ کتاب تو وہ ہے، عربی زبان کی کتاب ہے، عربی زبان کے مرادفات یا اس زبان کی وسعت کی یہ کیفیت ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے ہزار ہزار 500 الفاظ ہیں. وہاں اونٹ کے لیے 1000، تلوار کے لیے 600، شیر کے لیے 500، یعنی اتنی وسیع زبان ہے کہ اتنے مرادفات اس میں ملتے ہیں. عربی زبان میں جو تفسیریں لکھی گئی ان میں ایسی تفسیریں بھی ہیں، مثلا جلالین ہے، وہ انہوں نے وہ بات دیتے ہیں، انہوں نے تفسیر نہیں لکھی، کیا یہ ہے کہ قرآن کی آیت یا آیت کے لفظ وہ مثلا قوسین میں بریکٹ میں لکھ دیے اور اس کے ساتھ عربی زبان کا ہی دوسرا مرادف لفظ جو ہے وہ لکھ دیا کہ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی. اب اگر وہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو الگ کر کے جو اس کے مرادفات انہوں نے لکھے ہیں انہوں پڑھ کے دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں اسی زبان کے مرادفات اور وہ لکھنے والے عربی ادب کے بڑے امام ہیں، وہی زبان ہے، اسی زبان کے مرادفات اس زبان کے بڑے مشہور ادیب ہیں، وہ اس لفظ کی جگہ لفظ لکھتے ہیں اور دونوں لفظوں کے اندر نظر آ جاتا ہے کہ فرق کتنا ہے، کہ جائے کہ دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے. تو ہجرت کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ ترجمہ ہوا، وہ ساری بات ہی مسخ ہو کے رہ گئی. انہیں ہم کیا قصوروار ٹھہرائے کہ وہ دین کا تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا، مذہب کا تصور تھا. اور میں جیسا کہ آپ کو اب معلوم ہے، ساری میری زندگی اس میں بسر ہو گئی ہے کہ میں مذہب اور دین کا فرق نمایاں کر کے آپ کو بتاؤں. بس اسی سے سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو. خدا کی طرف سے دین ملتا تھا, ایک نظام زندگی تھا, ایک ضابطہ حیات تھا جس کے لیے ایک اپنی آزاد مملکت کا وجود ناگزیر تھا. اس مملکت کے اندر ایک نظام حکومت, آج کہہ لیجیے اگر حکومت کا لفظ بھی وہ سینس کنوے نہیں کرتا, ایک نظام زندگی ہے, پوری زندگی کا ایک نظام ہے جس کے لیے کم از کم یہ جسے سیاسی آزادی کہتے ہیں یہ تو پہلا قدم ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین جس میں کسی دوسرے کا کوئی سیاسی معاشرتی دخل اثر ہو نہیں, وہاں یہ نظام قائم ہوتا ہے اپنی نئی بنیادوں کے اوپر. یہ ہے دین. لیکن چونکہ دین میں یہ جتنی مفاد پرست قوتیں ہیں, ملوکیت یا امریت یا ڈکٹیٹرشپ, آج کے دور میں بات وہی ہے جس کے دور میں ملوکیت ہوا کرتی تھی, نظام سرمایہ داری اور نقدی پیشوائی ہے, انسانوں پر کسی انسان کی حکومت جو ہے اس کی یہی شکلیں کری آتی تھی. اس نظام خداوندی میں یعنی دین کے اندر یہ باقی نہیں رہتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے بعد وہ رسول اس دین کو قائم کر کے چلا جاتا, بعد میں یہی قوتیں پھر اٹھاتی سار اٹھاتی اور مذہبی پیشوائیت ان کے سر خیل ہوتی, آگے آگے ہوتی. وہ اس نظام کے تصور کو مسخ کر دے. تکنیک اس کی یہ ہوتی تھی, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دودھ کی تکنیک یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ سچ کے لباس میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ایک شخص آپ کے کسی معاملے کے متعلق تمام باتیں جھوٹی کرتا چلا جائے, یقین دلا جائے کہ وہ دلاتا چلا جائے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, بالکل سچ کہہ رہا ہوں, آپ مطمئن ہو جائیں. اور اگر آخر میں اٹھتے وقت وہ یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا جھوٹ کہا تھا, تو ساری اس کی کاغذ کا ناکام رہ جائے. وہ کبھی کسی جگہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا. وہ سچ بن کے سامنے آئے گا تو لوگوں کو فریب دے سکے گا. یہ مذہبی پیشوائیت کی جو تکنیک تھی اپنے جھوٹ کو دین کے سچ کے لباس میں پیش کرنے کی, وہ تکنیک یہ تھی کہ اگر وہ زبان وہی ہے جس زبان میں وہ رسول نظام خداوندی یا انقلاب یا وحی لایا تھا, تو اسی زبان کے وہی الفاظ جو اس کی وحی کے تھے, الفاظ وہی استعمال کرتے تھے, مفہوم بدل لیتے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ترجمے میں تو بڑی آسانی ہو جاتی. ایک تو یہ کرتے کہ وحی کے الفاظ کے مفہوم بدل دیتے, اور دوسرے یہ کہ اس رسول کے دور میں یہ جو نظام کے کچھ ارکان ہوتے ہیں محسوس شکلوں میں وہ جو سامنے آتا ہے, وہ تو اس پروگرام کی تجلیل کے لیے محسوس شکلیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. جیسے فوج کے لیے صبح کی پریڈ بھی لازمی ہوتی ہے, وہ وردی بھی لازمی ہوتی ہے, لیکن یہ مقصود کی ذات تو نہیں ہوتی, یہ تو ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے. دین میں ان چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے جسے ارکان کہتے ہیں آپ, اور وہ کیا تھا, یہی صلاح و صوم اور حج و زکات جیسی آپ کہتے ہیں. صدر اول کی تاریخ میں دیکھیے یہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں, کوئی اور پروگرام نہیں نظر آتا. یہ کرتے یہ تھے کہ ان کی شکلیں اسی طرح سے قائم رکھتے, ان کا مقصود ان کا مفہوم جو تھا وہ بدل دیتے تھے. اب لوگ مطمئن ہوتے تھے کہ یہ وہی ہو رہا ہے جو نبی نے کہا تھا. فارم کے اعتبار سے, رسول کے اعتبار سے, رسول کے اعتبار سے تو وہی کچھ ہو رہا تھا, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تھا. جیسا میں کہا کرتا ہوں ایسا ہی ہے جیسے کہ فوج سے نکلا ہوا ایک سپاہی وردی ساتھ لے آئے اور صبح الگ صبح اس کے پوری کی پوری وردی اسی طرح سے کسے جیسے وہ فوج میں رہتے ہوئے کستا تھا, اگر بندوق ہے تو لے ورنہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے اور گلی میں لیفٹ رائٹ کرتا رہے گھنٹا بھر تک, وہ پریڈ کر کے وہ کہہ دے کہ میں فوجی فریضے کو سر انجام دے رہا ہوں. یہ وہ خریدہ تو سر انجام نہیں دے رہا, فصل و فروغ تو اس کی رہتی ہے,
مذہب کرتا ہے یہ.
میں نے اس لیے پھر دوبارہ زور دیا ہے کہ ایک لفظ یہاں آ گیا اور اسی سے ساری بات واضح ہو گئی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہجرت جو ہے, یہ جو پروگرام ہوتا تھا انقلابی ایک نبی تھا, اس کے اندر ایک سٹیج آتی تھی اور کم و بیش ہر نبی کے پروگرام میں یہ سٹیج آئی. نبی جس مقام پہ پیدا ہوتا تھا, جس قوم میں پیدا ہوتا تھا, سب سے پہلے انہی کو وٹاوٹ دیتا تھا, وہاں سے اس کی مخالفت بھی ہوتی تھی. کچھ سعادت مند روحیں اس کی آواز سے لبیک, اس کے بعد جب وہ دیکھتا کہ یہاں اب امکان نہیں ہے میرے اس نظام کے کامیاب ہونے کا, تو وہ وہاں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی بات نہیں, کامیابی ہو یا نہ ہو میرا خریدا تو مانگ دیتے جانا ہے نا, کسی کہتے ہیں اذان دیتے چلے جائیں گے, نمازی آئے یا نہ آئے اور آگے وہ جو جی گیا ہے کر گیا, میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, وہ اپنے آپ کو اس فریب میں نہیں رکھتا تھا. معاذ اللہ وہ فریب کا تو سوال ہی اس کا نہیں تھا, اس کے سامنے تو ایک مقصد ہوتا تھا, ایک انقلاب آخری مقصد تھا. تو یہ وہ مقام تھا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہجرت کی معنی, ہجرت کی معنی ہے چھوڑ دینا, کرک کر دینا. اس پروگرام میں جس جس چیز کو چھوڑنا پڑتا تھا وہ چیز بھی ہجرت ہوتی تھی, اور آخر میں ایک ایسا مقام آ جاتا تھا کہ جہاں وہ دیکھتا تھا کہ یہاں تو اس نظام کے کامیابی کے امکانات روشن نہیں ہیں. وہ پھر کسی ایسی فضا کو دیکھتا تھا, ایسے مقام کو دیکھتا تھا جہاں یہ کامیابی کے امکان اس کو نظر آتے تھے, تو وہ پاؤں توڑ کے اپنے اسی مقام پہ بیٹھا نہیں رہتا تھا کہ کوئی بات نہیں, میں فریضہ ادا کر رہا ہوں, نہیں کامیاب ہوتا تو میں اس کا ذمہ دار تھوڑا ہوں. وہ اپنے اس وطن کو چھوڑ کر, سرزمین کو چھوڑ کر, اس قوم کو چھوڑ کر وہ اس فضا کی طرف چلا جاتا تھا جہاں اس انقلاب کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہوتے تھے. یہ جو تھا یوں تر کے وطن جسے آپ کہیے, اسے ہجرت کہا جاتا, بڑا اہم مقام. ایک ہی گزر ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا. یہ جن اپنا وطن, اپنا گھر, اپنی جائے پیدائش, اپنا ماحول, اپنا معاشرہ, اپنی رشتے داریاں, ایک عمر ان کے اندر گزارنے سے ان کے ساتھ عجیب تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وطن تو پھر اتنی اہمیت حاصل کر لیتا ہے کہ آج موجودہ دور کی سیاست میں تو اس نے معبود کی شکل اختیار کر دیتی. مائی کنٹری رائی گڑھ, وطن کی خاطر یہ تمام جنگیں اور یہ تمام لڑائیاں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے سامنے تو وطن بھی مقصود بذات نہیں تھا, اتفاق ہے جہاں یہ پیدا ہو گیا تھا. اس کے سامنے تو اس نظام کو عملاً متشکل کرنے کا مقصد تھا. یہاں نہیں ہوتا تو وہاں قرآن نے ان سے کہا کہ وحجر ہم حجر دلیلا, یہ وہی وحجر بھی وہی ہے جسے لفظ ہجرت ہے. کہ ٹھیک ہے, اب اگر یہ صورت ہے کہ یہاں امکانات نہیں ہے, یہ لوگ ادھر نہیں آنے کے, دیکھ لیا ہے اس تجربے کے بعد, تو ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو. لیکن قرآن ہے وحجر ہم حجر دلیلا, یعنی کسی کے ساتھ بنانا جو ہے, کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا, اس میں تو حسن کارانہ انداز ہوتا ہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ دو, لیکن حسن کارانہ انداز سے چھوڑو, چھوڑو گی حسن کارانہ انداز, اسے ہجرت کہا جاتا ہے. تو وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے یہ ہجرت ہوتی ہے؟ اگر مذہب ہی مقصود ہو تو اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک مقام چھوڑ کے دوسرے مقام پہ جائے؟ مذہب میں تو پرستش, بندگی, پوجا پاٹھ, عبادت, نماز, روزہ اور عبادتوں کو چھوڑ دیجیے, یہ نماز روزہ جسے میں نے کہا ہے, کون سی ایسی سرزمین آج بھی ہے جہاں مسلمانوں کو نماز روزے کی اجازت نہ دی جاتی؟ اور تاریخ میں بھی وہ کون سا مقام ایسا انبیاء کرام میں آتا ہے یا مسلمانوں کی ہسٹری میں آتا ہے
کہ جہاں مخالف قوتوں نے انہیں نماز روزے سے روک دیا ہو. پرستش کی اجازت تو ہر جگہ دیتی ہے, کوئی قوم بھی اس میں مزاحمت نہیں کرتی. تو قومی قیادت کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے نا, خود قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے ان سے وہ لفظ صلات میں نے آپ کو بیان دیا کہ انہوں نے ان سے یہ کہا صلات کے متعلق, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انہوں نے سمجھا کہ یہ وہ پوجا پاٹھ کی جو شکل ہے. انہوں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا, ہم اس طرح سے اپنے بتوں کی معبودوں کی بھکتی پرستش پوجا کرتے ہیں, تم اپنے طور پہ کرتے, ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے. اور جب وہ اصلاحات آگے بڑھی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس قوم نے کہا کہ شعیب ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا, ہم نے سمجھا تھا تو صلاحات کی اجازت مانگتا ہے, ہم نے سمجھا تھا تو نماز پڑھ لیا کرے گا, تو تیری صلاحات کو کچھ ایسی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کریں. یہ کس قسم کی صلاحات ہے بھائی صاحب, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور کہا کہ یا تو مہربانی کر کے اپنی پرانی غلط پہ آ جائیے, پوجا پاٹھ کی کرنی ہے عبادت کرنی ہے, ورنہ ہم تمہیں خود اس وطن ملک سے نکال دیں گے. یعنی مقام وہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ اس وطن کو نہیں چھوڑتا وہ کہتے ہیں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو یہ تو کچھ ایسی بات ہے نا کہ میری یہاں پرستش کی بات تو نہیں, بندگی کی بات تو نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے چاہیے بات مکے میں آپ سے, اگر نماز ہی کی بات ہے تو حضور نے بھی اس کی ابتدا نہیں کی تھی. مکے میں عرب کے اندر خود حنیف وہ ایک قوم تو نہیں, نہ کہوں گا وہ افراد تھے, ایک ملت تھی, وہ ایک مسلک تھا, ایک مذہب تھا. ایک وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کے ہیں, اس لیے حنیف اپنے آپ کو کہتے تھے. اور وہ نماز پڑھتے اپنے طور پر, یہ باقی قریش تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہ خدا کی بندگی پرستش کرتے تھے. ان قریش نے انہیں کبھی کچھ نہیں کہا, کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی مخالفت نہیں کی. تو بات اگر یہاں بھی نماز ہی پڑھنے کی تھی تو ان کی نماز کیوں ایسی تھی کہ وہ اتنی مخالفت کرتے چلے گئے. تو بات پتہ چلا نا کہ یہ وہ نماز نہیں, بات کچھ بات اور تھی. بات کیا تھی, یہی ہجرت کے لیے جب دعوت دی ہے مدینے والوں نے آپ کو, تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے جو موجود, انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور دعوت میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو پناہ دیں گے, آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی. اس بات کے اوپر آپ ان سے وعدہ لیتے تھے, بیعت لیتے تھے, معاہدہ لیتے تھے. تو وہ ان میں سے ایک ایک آتا تھا اور اس بات کا معاہدہ کرتا تھا. ان کا جو سردار تھا وہ دروازے میں کھڑا تھا, اس کے ہی الفاظ اس نے کہا تھا کہ تم جا کے اندر بڑی آسانی سے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ دے رہے ہو, یہ معاہدہ تو کر رہے ہو, تم نے کچھ سمجھا بھی ہے کہ اس معاہدے کے معنی کیا ہے, مضمرات کیا ہیں, اس سے ہوگا کیا. یہ عرب اور عجم سے اعلان جنگ کے مرادف ہے تمہارا یہ معاہدہ جو تم کر رہے ہو, سمجھ کے معاہدہ کرنا. تو نظر آیا کہ یہ جو اعلان تھے, یہ جو انقلاب تھا, یہ دعوت تھی کہ نماز پڑھنے کی دعوت نہیں تھی, تو پورا پاٹھ کی بھکتی اور پرستش کی دعوت نہیں تھی. یہ تو عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ تھا, یہ تھا وہ ہجرت کا مقام. اور ہوا تھے ہر نبی کی زندگی میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تجربہ جو تاریخ ہمارے سامنے ہے, ہجرت کے بعد کی زندگی آپ دیکھ لیجیے. دوسرے ہی سال سن دو ہجری ہیں, تو آگے رمضان ابھی آ رہا ہے, رمضان شریف, اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سوم کیا چیز ہے جسے ہم نے روزے کہا. پہلی دفعہ یہ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ جو حکم دیا گیا تھا صلات, تو پہلے سے تھی یہاں آ کے اس نے صلات کی شکل اختیار کی. اور اس کے بعد سن دو ہجری میں یہ سیام جسے ہم روزے کہتے ہیں, روزے فرض ہوئے. روزوں پہ آؤں گا تو بات وہاں یہ میں عرض کروں. قرآن کریم نے جہاں کوئی حکم دیا ہے اس کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. دین اور مذہب میں فرق یہی ہوتا ہے. مذہب میں یہ کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے, نتیجے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نتیجہ نکلتا ہی کچھ نہیں. اس کا مکینیکل حرکات کا نتیجہ سے نکل سکتا ہے. دین کے اندر دین کے ہر پروگرام کا ایک متعین نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو کے رہے گا. یہ کتب علیکم السلام کے متعلق جو حکم دیا ہے کیا نتیجہ تھا؟ کاہے کے لیے یہ کرو؟ یہ تو کنٹرول اللہ علی ما حدا, تاکہ جو ہم تمہیں گائیڈنس دے رہے ہیں, ڈائریکشن دے رہے ہیں, اس کی بنا پر خدا کی کبریائی مسلط ہو جائے. اس لیے روزہ فرض کیے گئے. کبریائی کو سورنٹی تو کہتے ہیں, اقتدار مطلق تو کہتے ہیں, کون جانے کہ یہ کیا چیزیں کیا ہیں. اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم خدا کی کبریائی کو ثبت کر سکو, اسٹیبلش کر سکو خدا کی کبریائی. قرآن کریم میں ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خارجی کائنات میں تو خدا کی کبریائی آج خود قائم ہر ہے, اس کے قانون کے تابع سرگرم عمل. یہ ہے کبریائی. انسانی دنیا میں یہ کبریائی انسانوں کے ہاتھوں سے قائم. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ تھا, تکبر ہو تکبیر. تم وہاں آؤں گا میں تو عرض کروں گا, بڑی عظیم نقصان آئے سورہ مزمبلر مدثر. وہاں میں عرض کروں گا کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ اے کپڑا لپیٹنے والے, اے لحاف اوڑھنے والے, لحاف اوڑھنے والے اٹھ. یعنی جیسے معاذ اللہ جیسے چوٹے کو جگانا ہوتا ہے کہ سوتا ہوں یا ہم پیچھے. تم تم کو بڑی عظیم چیز ہے. اور کیا کر مدثر ہوتا ہے, یہ جو خزاں کے موسم میں جو درخت ہوتا ہے اس پہ کوئی زندگی کا نشان باقی نہیں رہتا, آخری پتی تک بھی اس میں سے جھڑ جاتی ہے, پوری ملک کھڑا ہوتا ہے. اس قسم کے خزاں زیدہ معاشرہ انسانی میں, اس کے بعد اسی درخت میں جو نئی کونپنے پھوٹتی ہیں, نئی زندگی کے آثار کو لیے ہوئے تبسم سنا ان کے پھٹکتے ہیں, پھول کھلتے ہیں. یہ جو کیفیت خدا کے بعد ہوتی ہے عربی زبان میں اسے مدثر و ترتیب کہتے ہیں. اے کائنات کے خدا دیدہ درخت کو بہار نو سے آشنا کرنے والے, اٹھ فکبر ہو تکبیر. تکبر ہو اپنی کبریائی نہیں, اس کی کبریائی قائم کر اس دنیا کے اندر. یہ ہے قیام فرض ہوئے لوگ, یہ تو تکبر ہوں گا تاکہ خدا کی کبریائی کو تو کام قائم کرے اور اس ان ہدایات کے مطابق جو اس نے دی ہے. 17 روزے رکھے تھے نا انہوں نے ابھی, کہ بدر کے میدان میں آنا پڑا اور اس پہلی جنگ جو تھی اس کے متعلق بھی سورہ توبہ میں جو ہے, تاکہ کلمہ کلّہ ہل اڑیا, تاکہ خدا کی بات اونچی ہو, خدا کا قانون کیا ہو, خدا کا نظام ثبت ہو. جنگ کا مقصد 17 روز پہلی جنگ, تو قدر اللہ کی پہلی ہٹ رکھتی وہاں بدر کے میدان کے. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اعلان جنگ ہے حجم اور عرب کے خلاف, تو وہ پہلے ہی دوسرے ہی سال میں, پورا سال بھی ابھی نہیں گزرا کہ وہ جیت سامنے آ گئے. کیا چیز تھی یہ کہ وہاں قریش میں جب تک یہ رہے وہ اپنے ہاں کے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے, اگر صلات نماز ہی تھی تو ان کو کیوں روکنا تھا. وہاں سے آئے ہیں اگر یہ مدینے میں تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلیے صاحب معاذ اللہ خاص کم سے آپ جائے یہاں سے نکل جائے. پھر کیا تھا کہ وہاں سے آج تو ہمیں کچھ زیادہ لمبا نظر نہیں آتا مسجد اور مدینے کا فاصلہ, اس دور میں اندازہ لگائیے نا جب سواری ہی آپ کے یہاں اونٹ ہوتی تھی ان شہراؤں میں, ان ریگستانوں میں. وہاں سے ہجوم کر کے وہ آئے ہیں یہاں مدینے, یہاں آ کے حملہ کیا ہے انہوں نے. وہ کیا چیز انہیں نظر آتی تھی اس کے اندر؟ وہ انقلاب نظر آتا تھا. وہ جانتے تھے کہ اس میں مفاد پرستانہ, سرمایہ دارانہ, عامریت کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. انہیں پتا تھا کہ قریش کا ساری ثروت دولت عظمت حسمت ساری مل جائے گی اگر یہ نظام کو نظام ہے. یہ تھی ہجرت, اور یہ ہر نبی کی دعوت میں ایک مقام یہ آتا تھا کہ اسے اپنے ہاں کا وطن چھوڑ کے اس مقام کی طرف جاتا تھا جہاں اس نظام کے قائم ہونے کے امکانات زیادہ روشن نظر آتے, اور وہاں وہ قائم کرتا تھا جاتا. کیا اس کو آپ فلائٹ کہیں گے کہ مائگریشن ہوگی؟ یہ تو بات ہی کچھ اور, وہ ایک پروگرام ہے سیٹ. پھر وہی اقبال آ گئے, اسے اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کی سعادت قرآن کے اس مفہوم کو اپنے حسین انداز میں بیان کرتا ہے. وہ ہجرت کے متعلق کہتا ہے کہ ہجرت آئین حیات مسلم اصل, یہ انبیاء کرام کے ساتھی کی بات ہے, یہ تو ایک مسلم کی زندگی کا آئین ہے. ہجرت آئین حیات مسلم اصل, چیز اسبات ثبات مسلم اصل, ثبات اس سے قائم ہوتا ہے ہجرت. اور پھر آگے ہے وہ تصویر سے پہلے جن کو پہلے سمجھایا گیا ہے عرب کو, ہمارے ہاں تو کچھ پانی کی قدر ہی نہیں ہے, مل جاتا ہے اتنا ان کی بھول یہ پانی ملتا ہے. ان ملکوں میں جہاں کہیں اگر ایک چشمہ ہے, بس وہ چشمہ ہے زندگی کا مرکز, وہیں چار درخت اگاتے تھے تو وہ نخلستان بنتا, باغ ان کا ہوتا تھا, وہ بادیہ نشین صحرا نشین خانہ بدو, یہ اصطلاح بڑی خوبصورت ہے خانہ بدو, اپنا گھر کندھے پہ اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آج یہ کپڑی بات ہو گئی, وہ ان کی زندگی عربوں کی صحراؤں میں یہ تھی کہ جہاں کہیں پانی ہوا وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا. اب اگلی بات ہے کہ اگر اس چشمے سے پانی ختم ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ وہیں بیٹھے رہ جاتے؟ سواری نہیں, پانی ختم ہوا وہ وہاں سے انہوں نے نقل مکانی کی, دوسری جگہ چلے گئے جہاں پانی ہے. بڑی عمدہ چیز تھی یہ سمجھانے کے لیے. اسے کہیں گے نا آپ ہجرت ان کی, کہ یہاں زندگی کے اسباب موجود ہیں وہاں وہ ٹھہر گئے, جب تک وہ دیکھا کہ ہیں موجود وہاں وہ پیچھے رہے, جو ہی دیکھا کہ وہ اسباب وہاں نہیں ہیں تو پھر جس جگہ موجود ہیں وہ وہاں چلے گئے. یہ ہے جی, اسی کو وہ یہ کہتا ہے ہجرت آئین حیات مسلمت, مانیے چیز اسباب ثبات مسلمت, مانیے وہ از تنک آدی رمس. اس کا مضمون یہ ہے کہ جس چشمے سے پانی فٹ ہو جائے وہاں سے اٹھ کے اس چشمے کی طرف چلا جائے جہاں پانی ہے, مانیے وہ از تنک آدی رمس. اور آگے آتی ہے اس کی شاعری, ترک شبنم بہر تفسیر یمس, یہ شبنم کے قطرے کو چھوڑ کے سمندر کو فتح کرنے کی مقام ہے. کتنی خوبصورت تصویر ہے, یہ شبنم کے قطرے کو چھوڑ کر سمندر کو فتح کرنے کی طرف جانا ہے. یہ تو کہا یہ ہے نبی کی انقلاب آخری زندگی کے پروگرام میں بڑا بڑا بڑی اہم شعر آتی ہے. اتنی اہمیت اسے حاصل ہوتی ہے, ایک پروگرام کا نیا باب آتا ہے, نیا ورق اڑتا ہے اس کے بعد. کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے یہ مجاہدین اور مہاجرین ساتھ کے ساتھ چلے جاتے ہیں, پہلے مہاجرین بلکہ پھر مجاہدین آتے ہیں. تو جس مقام کی طرف نبی ہجرت کر کے جاتا ہے وہاں اس کا امکان ہوتا ہے, جہاں وہ پہلے ہوتا ہے وہاں اس کا امکان باقی نہیں رہتا. حضور جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو جو لوگ پیچھے رہ گئے, ہاں وہ مکے میں ہوں یا کسی دوسری جگہ, اور وہ ہجرت کر کے نہیں گئے ہیں, اس کی اہمیت جو ہے اندازہ لگائیے کن الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے. اسے چار بتا ستانی فور اوور نائن سائن, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے پاؤں توڑ کر مطمئن ہو کر وہیں بیٹھے رہے اور ہجرت کر کے وہاں نہیں گئے کہ جہاں رسول اور جماعت گئی تھی, کہا ٹھیک ہے زندگی کے طبی زندگی کے چار دن تو یہ گزار لیں گے, باقیوں کی ہے جیسے موت کے وقت فرشتے ان سے پوچھیں گے یوں سمجھیں الفاظ میں کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا. سوال آلو کنہ مسقد عطین فل ارض, تو پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا جو تم دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے تھے. کہا کہ ہم بڑے کمزور تھے یہاں ناتواں. آلو الم تکن ارض اللہ ہے واسعتن فتحاجرو فیہا, اگر یہاں ان کا امکان نہیں تھا اس کا تو مجبور تھے مقہور تھے بے بس تھے بے بس تھے تو کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاتے. اولائے کا مآواہم جہنم, مومن ہیں مسلمان ہیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی بہرحال جس حد تک ہی وہاں امکان تھا اطاعت کرتے ہی تھے ان احکام کی, مذہب کے رنگ میں تو ضروری کرتے ہی ہوں گے وہاں تو کچھ نہیں کچھ ایسا ہوگا. اس کے باوجود کہا ہے کہ ماں باپ ہم جہنم سیدھے جہنم میں جائیں گے. بس ساتھ مسیح کتنا برا ہے وہ لوٹ کے جانے کا ٹھکانا, یہ اہمیت اتنی ہے اس کی. لیکن یہ تو قرآن ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو کمزور تھے ناتواں تھے بے کش تھے بے بس تھے, انہیں تو یہ کہا گیا. اگلی آیت میں ہے کہ واقعی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو اس چیز کو بطور عذر کے پیش نہیں کرتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں جیسا کمزور تھے, وہ واقعی اس حالت میں ہوتے تھے. اِنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا. ایسے لوگ تھے کہ جو وہاں بیٹھ کے بھی کوئی انقلاب آخری قدم نہیں اٹھا سکتے تھے اور ان کے اوپر راستے بھی بند کر دیے گئے تھے جو کہیں جا بھی نہ سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی معذور سمجھے جائیں گے. ان کے متعلق کچھ ان کے لیے آگے چلنے کی راہیں جو ہیں ان کے متعلق کچھ خدا سوچے گا. تو گویا ہجرت ایک ایسا پروگرام میں ایسی کڑی آتی ہے کہ اگر راستہ کشادہ ہو جگہ دوسری موجود ہو اور اس کے باوجود وہاں اگر اٹھ کے نہیں گیا ہے تو وہ اس کا متعلق کہا ہے کہ یہ سیدھا جہنم میں جانے کا. جنرلی فی الحقیقت اگر ایسے حالات میں کوئی ہے کہ نہ وہاں کچھ کر سکتا ہے نہ جانے کا راستہ پا سکتا ہے تو کہا کہ ہاں اس حد تک یہ قابل معافی ہے, ان کے لیے ہم کچھ راستہ کریں گے, چلا جانا ان کو بھی ہے آخر الامر. چنانچہ اس کے بعد یہ تمام مسلمان جہاں بھی تھے وہ سب کے سب یہاں جمع ہو گئے. یہاں تک بھی کہہ دیا اگلی آیت میں یہ کہہ دیا کہ نہیں جو حاضر فی سبیل اللہ ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا وواسعا. کہا کہ یہ چیز جو ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے دنیا تنگ ہو جائے گی پتہ نہیں کہ کھانے کو ملے گا یا نہیں. کہا غلط ہے بات, تم اٹھ کے جاؤ تو صحیح دیکھو تو صحیح, ایک دروازہ بند ہوگا ہم سات دروازے کھولیں گے تمہارے لیے, بڑی وسیع ہے ہماری زمین جاؤ وہاں دیکھو جی. اور آگے ہے کہ وہ یہی نہیں ہے کہ جہاں سے نکلا ہے وہاں جا پہنچا ہے اپنوں کے ساتھ مل گیا ہے اس انقلاب میں حصہ لیا ہے پھر جا کے کوئی بدلہ ملے گا. آیت کے آگے ہے کہ یہ اٹھ کے جانے والا اگر راستے میں اس کو موت بھی آ جائے گی تو ہم اسے بھی مہاجر سمجھیں گے. بات تو اس وجہ کی تھی جس کے لیے یہ اٹھا تھا, اس پہ تو اس کو قابو نہیں تھا کہ واقعہ زندہ ہی وہاں تک پہنچ جائے, راستے نہیں میں کہ مرنے والے کو. میں کیا یہ رہا تھا کہ ہجرت اتنی ہجرت کا پروگرام اتنا اہم ہے. اب آئیے جان یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاعبدوا یا فاعبدون, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں وہی مقام آ گیا, ہماری زمین بڑی وسیع اس لیے تمہیں یہیں پاؤں توڑ کے بیٹھے رہنا نہیں چاہیے, اٹھنا چاہیے وہاں جانا چاہیے. کاہے کے لیے وہ میں نے کہا نا کہ ایک لفظ ہوتا ہے فاعبدون عبادت عربی زبان میں ہے. اب ہمارے ہاں عبادت کا لفظ عربی زبان میں رہے یا اس کا ترجمہ پرستش کیا جائے, معنی اس سے پرستش ہی کرا گئے, پوجا پاٹ بندگی پرستش بھکتی پرستش ہے، ساتھی کا لفظ ہمارے یہاں آ گیا. آہستہ آہستہ لفظ عبادت میں بھی پرستشی کے معنی اختیار کر لیے. بڑا عبادت گزار ہے یہ سب، نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، پھر باقی عبادت کیا رہتی ہے جی؟ ساری رات نفل پڑھتا ہے، تصویریں کرے، قائم الدہر ہے تو بھی رکھتا چلا جاتا ہے. عبادت پرستشی کے معنی کے اندر ہے، میں خدا کی پرستش کروں. کیا کا نام جو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، بندگی پرستش. سوال یہ ہے کہ یہاں جو کہا تو اگر سوال پرستش کرنے کا ہی تھا تو جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے پرستش سے تو ان کو یہاں بھی کوئی نہیں روکتا تھا. تو یہ کہنا کہ تم یہی کیوں اتنی نام سے بیٹھے رہے، کیوں نہیں اٹھتے گئے؟ ہماری زمین اتنی وسیع تھی، نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے وہاں کیوں نہیں گئے جہاں نظام کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی؟ سوال تو یہی ہے کہ خوابدون کے معنی اگر پرستش کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، سجائی کرنا ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت کیا تھی؟ خوابدون کے تو یہ معنی نہیں، عبادت کے تو یہ معنی ہے ہی نہیں، ابدیت کے یہ معنی ہے ہی نہیں. اس کے تو معنی معصومیت اختیار کرنی ہے. عربی زبان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں آتا ہے، کسی کی معصومیت اختیار کرنی. اب بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں بیٹھ کے نماز روزی کی تو تمہیں اجازت تھی، لیکن معصومیت تو انسانوں کی تھی. معصومیت اگر انسانوں کی ہو اور اس کے اندر اگر تم مذہب کے نرکان کے اوپر کار بند رہو تو یہ دین نہیں ہے. دین کے معنی ہیں قرآن کریم یا احکام خداوندی یا کتاب اللہ یا اللہ کی معصومیت کے اندر آنا. کسی انسان کی حکومت کسی انداز اور کسی شکل میں بھی ہو وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر ہے. نامدو جب وہ کہتا ہے مومن یا کا کو دیکھیے مانے ہوئے دیکھو عربی زبان میں، ہم صرف تیری اگر کیا ہے ترقی کا تیار کرتے ہیں تو کون سی اعلان ہے یہ کیا کا نابو، ہم صرف تیری معصومیت اختیار کرتے ہیں کسی اور کی نہیں. یہ تو بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑی بغاوت ہے، بہت بڑی سرکشی ہے دنیا کے ہر نظام کے خلاف. یعنی کسی نظام سے بھی ہم تعبیر نہیں ہے، ہم کسی حکومت کی بھی معصومیت اختیار نہیں کرتے اگر وہ انسانوں کی حکومت ہے. یا کا اور اسی کے لیے جسے استخلاص کی لہرد آپ کہتے ہیں، اپنی آزاد مملکت کا موجود ہونا دین کے لیے یہ لازمی چیز ہے. جہاں کسی اور کی حکومت قائم ہو اس کے اندر مذہب سے تو آپ کار بند رہ سکتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں. دین سے کار بند رہنے کی تو اجازت نہیں دیتے. دین تو اپنا نظام قائم کرتا ہے، ان کے نظام تو سب سے پہلے دیکھتا ہے نہیں یکسر دیتا ہوتے وجوہ منزلہ. سب سے پہلے تو وہ غیر انسانی نظام کے خلاف سرکشی اختیار کرنا، اس کو مٹانا، اور کہا اس کے بعد نظام خداوندی قائم کرنا. یہ ہے دین، یہ ہے وہ مقصد استخلاص کا. جسے کہتی وہاں بھی یہ دیکھیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظر آئے کہ یہ لفظ کہاں کہاں آتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات 24:55 یہ وعدہ ہے ہمارا. جب خدا کہتا ہے نا یہ وعدہ ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں میرا قانون یہ ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس قانون کا یہ نتیجہ لازمن نکلتے رہے گا. اگر نتیجہ وہ نہیں نکلتا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم اس قانون کا اتباع اس طرح نہیں کر رہے جیسا خدا چاہتا ہے. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں اس کے خلاف مملکت، آزادی، حکومت اپنی قائم. تو اپنی حکومت جو ہے وہ تو اور طریقوں سے بھی قائم ہو جاتی ہے، علاقوں اور سنگیز سے بھی ہو جاتی ہے. دنیا میں ہر انسان مقاموں کی حکومت قائم ہوئی تھی. کہا یہ حکومت قائم ہونا مقصود کی ذات نہیں ہے، یہ ایک مقصد کا ذریعہ ہے. کیا ہے وہ مقصد؟ لا یو مکہ ننا لہم دینا ہوں تدا لہم. یہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ دین جو تمہارے لیے منتخب کیا ہے خدا نے وہ اسٹیبلش ہو جائے. مملکت بھی مقصود کی ذات نہیں ہے. دین کو تو وہ دو چیزیں ہوگی، دین اسٹیبلش نہیں ہو سکتا جب تک کہ استخلاص کے الارض میں، اور استخلاص کے الارض یعنی اپنی آزاد مملکت بھی مقصود بھی ذات نہیں، مقصد دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. کہا دین کو اسٹیبلش کرنے کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا سمجھو گے ہو گیا دین اسٹیبلش؟ پہلی چیز تو یہ تھی والا جو بد گنتا ہوں من بعد خوف ہوں ہم. ایک تو یہ بات کہ کسی قسم کا خوف اس میں آپ کو نہیں ہوگا. خوف باہر سے حملہ آوروں کا ہی تو نہیں ہوتا, اپنے ہاں کے جو خوف ہوتی ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. قرآن نے اس کو تو حزن کہا ہے, دل گرفت کی جسے کہتے ہیں. کہا پہلی چیز تو اس میں یہ ہوگی کہ کسی قسم کا خوف کسی کو نہیں ہوگا, اور اگلی بات جب یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کیا؟ یا وہ دھونا نی لاجرے دھونا بیچ آیا. یہ مقصد یہ ہے تاکہ تم اب کرو ترجمہ اس کا کہ پرستش کر سکو میری, تاکہ تم میری ہی پرستش کر سکو. صاحب اس کے لیے یہ لمبا چوڑا یہ پروگرام یوں نہ کو ہاتھ لگانا, ایمان ہمارے صالحہ اس کا فطری نتیجہ استخلاص کی لرد, پھر اس کے ساتھ یہ کہ تمکن ہو دین کو خوف مٹے کھائے کے لیے تاکہ تم میری نماز پڑھ سکو. وہ تو انگریز کے زمانے میں بھی پڑھتے تھے, وہاں ہندو کے زمانے میں آج بھی پڑھتے ہیں. یہ سارا کچھ تم کرا رہے ہو اتنا کچھ ہم سے تاکہ تم میری نماز پڑھ سکو. یہ وہاں کھڑا ہوا بھی یہ کہے گا کہ دو جناب اللہ اکبر پڑھ گئی میں نماز پڑھ, صرف میری معصومیت اختیار کر کسی اور کی نہیں. دین کا تو منشور خود اللہ تعالیٰ نے چند دفتوں میں یہ دیا, جسے میں دہرایا کرتا ہوں, وہ 3:38 کی آئے غالباً ہے, ریفرنس غلط نہ دے. منشور ہے وہ دین, موٹر ہے وہ ایک اسلامی مملکت. ماں کانا لے بشرین ہیں جو کتاب اول حکم اول نبوا تھا سما یقول اگر نہ سے دونو عبادت لی من دون اللہ. یہاں لگ کوئی سے رہا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں, خواہ انہیں قانون سازی کے اختیارات ہیں, خواہ انہیں حکمرانی یا انتظامیہ کے ہیکٹے کے اختیارات ہیں, حتیٰ کہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی یہ اختیار نہیں کہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے معصوم بن جاؤ. من دون اللہ خدا کے نہیں, میرے معصوم بن جاؤ. کسی کو اس کا حق حاصل نہیں, وہ کیا کہے گا؟ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کتاب خداوندی کے جس کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو سمجھتے سمجھاتے ہو اس کی روح سے تم خدا کے معصوم بن جاؤ. وہ یہ کہنا چاہیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے وہ کہے کہ تم میرے معصوم بن جاؤ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں. یہ ہے دین, یہاں عبادت بھی آیا, یہاں عبادت کا لفظ ہے. ہندوستان میں قسمت اختیار, وہاں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی. ہندو ان سے کہتا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ہندوستان کو آزادی ملے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ انگریز یہاں سے نکل جائے؟ کیا تم اس کے معصوم رہنا چاہتے ہو؟ جو جو کہتا پہلے اقبال نے کہا اور اس کے بعد پھر قائد اعظم نے یہ کہا کہ یہاں تک یہ ٹھیک ہے. تم نے تو یہ کہیں آج کہنا سیکھا ہے, تمہاری تو ساری تاریخ باہر کی قوموں کی معصومی میں گزر گئی. یہ تو ہم نے 1400 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ کسی کی معصومیت جو ہے اس میں دین آ ہی نہیں سکتا. تم ہمیں کیا بتاؤ گے کہ تم انگریز کو یہاں سے نہیں نکالنا چاہتے؟ تو کہنے لگے پھر ہمارے ساتھ اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ کہا فرق یہ ہے کہ تمہارے نزدیک آزادی یہ ہے کہ انگریز یہاں سے نکل جائے تو یہ سرزمین آزاد ہو گئی, ہمارے نزدیک کتنی سی بات آزادی نہیں ہے. آزادی کا پہلا قدم تو یہ ٹھیک ہے کہ انگریز یہاں سے چلا جائے, ہماری آزادی یہ ہے کہ تمہاری حکومت بھی اس کے بعد قائم نہ ہو. کہنے لگا کہ ہم تو جمہوریت کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا جمہوریت وہی کہتے ہو تو انسانوں کی حکومت, ہماری آزادی یہ ہے کہ کسی انسان کی حکومت قائم نہ ہو. ہماری آزادی یہ ہے کہ معصومیت صرف خدا کی کتاب کی ہو. کہا بتاؤ ہوتے ہمارے ساتھ شریک اس آزادی کے اندر؟ یہ تھی وہاں اسٹرگل، یہ تھی وہاں جنگ. کہا تمہاری آزادی تو انگریز کو نکالو گے تو شاید خود ہی نکل جائے اور تمہاری جنگ ختم ہو جائے گی آزادی. اور ہماری جنگ تو آخری انسان تک رہنی ہے. جس نے بھی دعویٰ کرنا ہے کسی انسان کے اوپر حکومت کرنے کا، ہماری جنگ اس کے خلاف ہوگی. اگر یہاں رہنا ہے تو تمہارے خلاف جنگ ہوگی. وہاں یہ چیز تھی جو اقبال کے ذہن میں یہ آئی کہ ایسا ہی مقام ہے کہ جہاں ہجرت کا حکم دیا گیا. عزیزان من، جو پاکستان کی تاریخ اور یہ مطالبہ در حقیقت اتباع انبیاء کرام کے پروگرام میں ہجرت کا مقام تھا. یہ مانے از تنت آبی رمس کر کے شبنم زہر تبخیر رمس کا جیسا زمین چاہتے. اور پھر اگلی بات جو ہے یہاں نظر آتا ہے کہ پھر وہ آزادی کیا ہے. ایسا کتا ہے زمین جس میں اس سے پہلے کوئی نظام حکومت قائم نہ ہو. وہاں جا کر ہم خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کریں گے. جب یہ ہوگا تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں. وہاں سے لیا تھا یہ تصور اقبال نے، یہ تھا مقصد وہاں کی جنگ کا. آزادی کا لفظ تو مشترک تھا ہم نے اور ان میں، ان کے مفہوم میں بہت مشرق ہیں. ان کی آزادی، ان کی جنگ ختم ہوگی جب انگریز چلا گیا. ہماری آزادی تو یہ نہیں، ہماری آزادی تھی صحیح یا فابدون، تاکہ تم صرف میری معصومیت اختیار. افسوس یہ ہے کہ اس نقطۂ نگاہ سے ہماری یہ تاریخ ہی مرتب نہیں ہوئی. مرتب کیوں ہوگی؟ تو ہونے نہیں دے گا. آزادی کا یہ مضمون سامنے آ جائے گا تو یہاں تو اس سے بھی زیادہ بدتر قسم کی غلامی سر نظر آئے گی آپ کو. اس سے 30 سال کے اندر میں جو کچھ کیا ہے آپ نے، یہ پتہ چلا کہ سیاح یا فابدون کے لیے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ ہیں ضروری نہیں کہ پاؤں توڑ کے وہیں بیٹھے رہیں. جنگ یہ تھی، یہ جتنے بھی نیشنل اسٹورمات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم مذہب کی آزادی چاہتے ہو نا، کانگریس نے ریزولیشن پاس کر رکھا ہے کہ ہندوستان کی جمہوری حکومت میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کی پوری پوری آزادی ہوگی. اقبال یہ کہتا تھا کہ تم مذہب کی آزادی تو دیتے ہو، وہ تو انگریز کے مملکت میں بھی ہمیں حاصل ہے، تو اس کے لیے پھر اس کی کیا ضرورت ہے جو تم جدوجہد کہہ رہے ہو. مذہب کی آزادی تو ہمیں اب بھی حاصل ہے، اور تم یہی کہتے ہو نا ہم دین کی آزادی کا. اور یہی بات تھی جو یا ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی ہمارے علماء کرام کی، یا سمجھنا چاہتے نہیں تھے. بات ہی ساری وہاں ہو گئی ہے. اس بات کو اکٹھا کیجئے تو دین اور مذہب کا فرق سامنے نظر آتا ہے. یعنی اتنے اتنے بڑے دلید علماء، اندازہ لگائیے کہ وہ ساری دنیا کے مسلمان ان کے سامنے احترام سے نگاہ اٹھاتے، جو کہتے تھے مولانا حسین احمد بلندی، ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ جتنے دلیت العلماء پوری کی پوری، جو بند کے چند کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے جانگی یہ تھی. وہ کہتے تھے کہ مذہب کی آزادی کی یہ ضمانت دیتا ہے ہندو. پھر تم کاہے کے لیے الگ سے مملکت مانگتے ہو؟ اور یہ انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ مذہب کی اجازت دیتا ہے، دین کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا، اور ہم دین کی اجازت چاہتے. اقبال نے تو اپنے دور میں شروع کر دیا تھا یہ کہنا کہ وہی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. سجدے کی اجازت اور اسلام کی آزادی جو ہے یہ بڑا فرق. یہ چیز تھی جو قائد اعظم نے اپنے حیدرآباد کے انٹرویو میں کہی کہ بابا تم آزادی اور پابندی کی اپنی ڈیفینیشن دیتے ہو، ہماری آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب قائم کرتی. ان کے تانے کے موجب ایک کریم سے وہ یہ بات کہہ رہا. پھر تو فارسی کا ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت. سر خدا کے ظاہر و عابد بخش نہ گفت، کہ خدا کا راز اس کی بات کہ ظاہر اور عابد نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی. در حیرتم کے بادہ کشاں آپ کو جا کے حیرت ہے مجھے کہ یہ بادہ کشاں انہوں نے کہاں سے سن لیجیے گا. یہ بات کہ ہماری آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب قائم کرتی ہے عزیزان من دل کہہ رہا ہے, اور اس کے مقابل میں علماء کرام پورے کے پورے اسے کافر اعظم قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں نماز روزے کی اجازت ہے اور تم کیا چاہتے ہو. یہ جنگ کی ہجرت آئی ہے حیات مسلم, بڑے سخت مقامات آتے ہیں ہجرت کے اندر, جنہوں نے بہرحال اگر جو میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے ہجرت کے لیے اقبال اور جنہوں نے یہ کہا تھا وہ جو ہمارے ہاں وہاں سے ادھر آزادی کے دوران میں آنے کے دن ہیں, جو کچھ اس زمانے میں قیامت ٹوڑا برپا ہوئی تھی, بہرحال ہماری اگلی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں, ہم سے پوچھو اگلی نسل سے پوچھو جو اس کے اندر شریف کیا کیا ویری ہے. اور اس وقت جذبہ صرف یہی تھا, یہی جذبہ تھا. کیا بتائیں اپنی بدگتن کی سے, آج ہمارے ہاں کے ایسے لوگ بھی جو اس زمانے میں بھی اس آزادی کی تاریخ کے رہنما کہنے جاتے تھے, ٹی وی پہ آ کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب تاریخ پاکستان کے مقاصد کیا تھے, اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا, تو وہ پھر وہ آتے ہیں آنے کے لیے. جیسا وہ ہندو کی تنگ نظری تھی اصل میں, اس کی وجہ سے مجبور ہو کے ہم نے یہ کہا. دل ایسی چیز کو سدھرا دیا نقبت پرستوں نے, بہت مجبور ہو کر ہم نے آئینے وفا بدلا. یعنی اگر وہ ذرا سا بھی تو کاٹا گرد ہو جاتا تو ہمیں ضرور ہی نہیں چاہیے کچھ کرنی تھی, یہ تو اس کی تنگ نظری تھی جس سے ہم مجبور ہو گئے. مقصد دوسرے صاحب اٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ صاحب سارا مسئلہ ہی معافی تھا, یہ مسلمان جو بڑے بڑے سیٹ تھے ان کو پتا تھا کہ ہندوستان میں ہم رہے تو وہاں تو ہمارا ان کے مقابلے میں تو ہماری سرمایہ داری کیا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنا وطن ہوگا, اپنے کارخانے لگائیں گے, اپنی ملیں لگائیں گے, وہاں جناب اپنے بھائی خاندان بنیں گے. مقصد یہ تھا, یعنی مقاصد بھائی ساڑھے تین سال میں یہ انتظار کرتا رہا کہ ان میں سے کسی کی زبان سے بھی اس جنا کا یہ فکر آتا ہے جو انہیں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سب تھانے 41 میں یہ کہا تھا اور اقبال نے 38 میں یہ کہا تھا, 41 اور 47 تک کی جنا ان کے اندر رہا اور یہ کہتا رہا کہ ہماری آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب قائم کرے. میں انتظار میں رہا کہ ان میں تو کوئی بھی اس کو دہراتا ہے کہ اس کو تو قائد اعظم نے ان الفاظ میں دہرا دیا تھا. یہ تھا مقصد, یہ تھا جذبہ محرکہ پاکستان کی تاریخ کا, مطالبہ پاکستان کا, صحیح یا عباد الذین آمنوا. کبھی اور کیا آپ نے یہ عباد دین یہاں کہا ہے خدا قرآن میں. عزیزہ نے من قرآن سے ایک ایک لفظ سے کھڑے ہونا چاہیے, اے وہ جو تم چاہتے ہو کہ صرف خدا کے معصوم بن کر رہو, یہ عبادی یہاں ہے میرے معصوم. تو اگر یہاں اس کا امکان نہیں جہاں تم پیدا ہوئے تھے یا یہاں بس رہے ہو, تو ہماری زمین بڑی وسیع, تو یہاں کیوں نہ وہاں جاؤ کئی جا جا تعبدون, تاکہ ہماری ہی معصومیت مختیار کرو, پھر تم عبادی منصبوں کے ہمارے عبادی. یہ ہے عزیزہ نے من دل کا مقام, دین کے نظام کے اندر, دین کے پروگرام کے اندر ایک مقام, بڑا عظیم مقام آتا ہے. اب اس راستے میں بڑی مشکل آتا ہے. پہلی مشکل وہ لاکھوں کی تعداد میں ہم راستے میں کٹ گئے تھے, اس ہجرت میں بھی یہی کچھ ہوا تھا. کلو نفس ذائقہ الموت, موت یعنی ایک ایسا کلیہ یہ ہے کلو نفس کا کہ کوئی بھی انسان ایسا سانس لینے والا نہیں ہے جو آخر الامر اس کو مرنا نہ ہو, تو کیفیت تو موت ہی نہیں ہے. تو پہلا ڈر یہ آ سکتا ہے نا کہ یہاں سے گئے اور پتہ نہیں کہ راستے میں ہی کہیں موت واقع ہو جائے گی, اس نظام کے قیام کے اندر جو معاشرے برپا ہوں گی اس میں موت ہوگی, تو کیا لگے کہ وہ موت سے بچ کون سکتا ہے, یہاں رہو گے تو موت سے بچ جاؤ گے, یا تو یہ کہو کہ یہاں کسی نے تمہیں یہ لکھ دے دیا ہے وظیفہ کہ اگر یہاں بیٹھے رہو گے تو موت نہیں آئے گی. تو جب موت تو ایسی شے ہے کہ جس سے کوئی متنفس بچ ہی نہیں سکتا, ایک موت تو یہ موت ہے ہزار کے دل طرف جسے اقبال نے کہا مستقل موت. کہا سنا ہی ہے نا, دور جاؤں اور ایک موت وہ ہے کہ جس میں ہر قدم ہماری طرف اٹھتا ہے. تو مہاجر کا تو ہر قدم ہماری طرف اٹھتا ہے. یہ جو اعلان ہے دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مقام پہ جہاں وہ ہجرت کے لیے اٹھے ہیں, انی ذاہب الی اللہ, میں خدا کی طرف جانتا ہوں, انی مہاجر الی ربی, میں خدا کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. خدا تو ہر مقام پہ موجود ہے. اس کا تو میں ہم تمہاری شہرا سے بھی قریب ہوں. اب یہ کہنا کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں, اس کے یہ معنی ہے کہ خدا کسی خاص مقام میں نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس کی طرف جانا, اس کے معنی یہ ہیں, اس نظام کی طرف جانا, اس سرزمین کی طرف جانا کہ جہاں خدا کی معصومیت کے سوا کسی انسان کی معصومیت ہی نہ ہو, یہ ہے اس کی طرف جانا. یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے, تو جو ہر موت کے اوپر یہ عمل کرتی, اس میں تو قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم ذرا مان کانا ہے ہی نہیں. یہ قرآن تمہیں زندگی اور حیات کی دعوت دیتا ہے. ہمارے ہاں اتنا عظیم یہ اصول جو ہے انا الیہ راجعون, موت کے یا ہر غم آلود خبر کے اوپر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اچھا بھلا بھی دور جاتا ہے اس کے اندر. حالانکہ جہاں یہ آیا ہے ایسا عظیم مقام ہے, وہاں میں ہوں تو چلے کروں گا. یہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے, جان دینے والے ہیں, وہاں یہ چیز ہے جو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے راستے میں اتنی اتنی مشکلات آتی ہیں, جان تک دینی پڑتی ہے, یہ چیزیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ڈراتے ہو, انما للہ, ہم نے تو اپنی زندگی کا مقصود اور منتہا جو ہے خدا کے پروگرام کی تکمیل بنا لیا ہے. انا الیہ راجعون, آئیں جتنی مشکلات آتی ہیں ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا. اللہ ہو اللہ یا وجہ کے اخلاق میں تقدیر مسلسل, یا خاک کے آغوش میں تقدیر و مناجات, وہ مذہب مردان خدا گا و خدا مست, یہ مذہب منا و جمادات و نبادات, یہ انہ للہ, یہ انہ للہ بن کے رہتے ہیں. کلو نقصان جائے تو کلو تما ہی رہنا تم, اور اس کے بعد کہا واللہ جینا آمنوا وعملوا الصالحات لَنُغَزِّيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. موت کا ڈر, تو موت تو ہر ایک کو آنا ہے, اور ایک موت یہ ہے کہ جس میں ہر قدم ہماری طرف اٹھتا ہے. کیا بہار آفری ہے یہ راستہ, کتنی زندگی بخشتا یہ موت. اس لیے کہا کہ ان کے متعلق کہنا تو ایک طرف, ذہن میں بھی نہ سمجھو کہ یہ مر گئے ہیں, مر تو تم گئے ہو جو صرف سانس لے رہے. کہا کہ یہ کچھ کرنے والے وہاں جا کے جب یہ نظام قائم کریں گے ایمان و عمال صالحہ کے, ان کے نتیجے میں اسٹیبلش کر دیں گے ہم ان کو وہاں. وہی ایک تصویر والی جنت کی ان کے نزدیک ہے. حربوں کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر تمثیل کی بات اور ہو نہیں سکتی. یہ بات اور یہاں لفظ یہ کہا ہے غرفن, جامعیت ہے عزیزان من اس زبان کی, ایک لفظ کے اندر یعنی زندگی کی جو تین بلند ترین مقاصد ہو سکتے ہیں, جو نما ہو سکتی ہیں, غرفا کے لفظ کے اندر بلندیاں, روانیاں, فراوانیاں, یہ تینوں چیزیں جمع ہوں کسی شہر میں تو اس کو غور پکڑ کیا بات. اس سے زیادہ کوئی کیا مانگے. یہ اگر غرفہ والی بات جو ہے یہ مانگ لی جائے تو سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد, پھر ہاتھ کیوں اٹھے. لیکن وہ ہاتھ اٹھوانے والا کہتا ہے کیا بات ہے, قرآن کہا وہ جنت ہم تمہیں کہتے ہیں, لکن کیا مات کہ وہاں جو کچھ تمہارے دل جو کچھ چاہو گے تمہیں وہ مل جائے گا. تو بات تو ختم ہو گئی, جو کچھ چاہو گے مل جائے گا. کہا ولا نام مزید, ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. تمہارا چاہنا, تمہاری آرزوئیں تو بڑی محدود ہوتی ہیں, تم وعدہ بھی مانگ سکتے ہو نا. ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری آرزو محدود تھی, ہماری مہمان نامحدود ہیں. تمہاری آرزو کے مطابق مل گیا جو تم نے چاہا, اس کے بعد بہت کچھ ابھی اور ہے جو تمہارے چاہنے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا, ہم وہ بھی دیں گے. کیا دینے والا ہے یہ غرفت, بلندیاں, روانیاں, پراوانیاں, یہ تین چیزیں جمع ہوں تو الجنت. اور یہ کسی زندگی کی بات ہے, کسی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں جا کے تو جو ہے اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. یہ سب کچھ کسی زندگی, اسی دنیا کے اندر ملنے والی چیز. کہا دے الانہار و خالدین فیہا, یہ درخت ایسا نہیں ہے کہ جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو جائے. تمہارے ایمان اور ہمارے صالحہ کا تسلسل وہ روان دوان چشمہ ہے کہ جس کے اس درخت کی تدابیاں ہمیشہ کھانے لگے. کوکل وادائم ہر موسم میں پھل دے, باہر ہو کے خزاں دائرہ ہے. خالدین اپنی, یہ کیا یہ سب کچھ جو تھی بخشیش کے طور پر ملے گی؟ ہمارے یہاں تو لفظ بخشش ہی ڈال دیا ہے, اللہ بخش دے اس کو, خدا اس کو بخش دے, پھر یہ تو گداگروں کی طرح کچھ بخشیش مل جائے, کچھ بخش جنت کیا اس طرح سے ملے گی؟ ذہن میں تو یہی ہے نا کہ اس کے فضل و کرم سے ہونا تھا. کہا نیما اجر العاملین, کام کرنے والوں کا کیسا خوبصورت معاوضہ ہے جو ہم دے رہے ہیں, وہ تو عاملین کے لیے دے رہا ہے. بہشت بحر ارباب ہومن, بہشت بحر اصحاب کرم, ہمت والے صاحب کرم, بھائی تم کے لیے بگو ہندی مسلمان کے خوش باج, مسلمانوں کو کہو کہ خوش رہو, اللہ واسطے بھی قلم لے جانی ہوں گی, خوش رہو, اب بھی درا کرو, خوش رہو. خوب کہتا تھا مسلمان خوش بات, مست رہو اس میں گداگری کے اندر, جس کو لت پڑ جاتی ہے مانگ کے کھانے کی, کسی کام کے قابل نہیں. نعم اجر العاملین, ظالمان بات اور آگے چلی جائے گی, ورنہ میں عرض کر کر کے وہ صفات وغیرہ کے تصورات کا قرآن مفہوم کیا. ہمارے ہاں تو وہ اللہ کا فضل مانتے ہیں, حتیٰ کہ عدل والی بات بھی نہیں, کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے. رائے کو میری بھولی ہوئی منزلیں یاد آتی ہیں, بچپن کی اور آدھی عمر ابتدائی تو تصور کی یادیوں میں گزرا. آپ کو معلوم ہے تعلیم کیا ملا کرتی تھی, پڑھا کرتے تھے ہم تو ایک اللہ کے عابد واحد, وہ جنگل میں ایک درخت ایک پتی پتھر پہ بیٹھ کے چٹان پر عبادت کرتے رہے, بارہ برس تک عبادت کی, آواز آئی تو تمہاری عبادت ہم نے قبول کر لی, مانگ کیا مانگتا ہے, بھگلا گئے. باقی طرف سے کہا گیا ہے بارہ برس کی عبادت, مانگ کیا مانگتا, کیا مانگنا, کھاؤ منگنا دیکھو, کوئی مانگنا سمجھ میں نا. تو ایک بزرگ ہمیشہ خوبصورت فکر صورت, ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ شیطان کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں یہ پیش کرتے ہیں, شکل میں پیش کرتے ہیں. اور یہ نہیں من دیکھتا نہیں ہونا تھا کہ اپنی شکل اگلے کے لیے پیش کریں گے, دونوں کو جاری ہونا کر کے پیش کرو ہمیشہ کچھ کرو. غیر شعوری طور پر انسان کیا کچھ کہہ جاتا ہے, وہ آ گئے. کہا تم کچھ اسردہ خاطر سے لگی ہو, کیا بات ہے؟ بات بڑی سخت مننے کی ہے, یوں ہوا تھا, آواز آئی ہے, میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, کیا مانگوں ایسے وقت میں کہنے لگے. بات تو بڑی آسان تھی ہے, بارہ برس تک تم نے عبادت کی ہے, اس سے کہو کہ میں عدل مانگتا ہوں تجھ سے. کہا جی میں عدل مانگتا ہوں, کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, عدل یہ ہے کہ بارہ برس تک تم اس پتھر پہ بیٹھے ہو, اب بارہ برس یہ پتھر تم پر بیٹھے, بیٹھ گیا نیچے تو رکھ لیے, تو پھر مارا برس گزر گیا. پھر آواز آئی, مانگ کیا مانگ, کہنے لگے مارا اگر نہ دیں گزر دیں اپنا فضل مانگا. وہ کہتا ہے نعم اجر العاملین، ورکر کا اجر کیا بات، کام کرنے والے کا اور کتنا خوبصورت اجر ہے جو ہم دیتے ہیں، غرفہ دیتے ہیں اس کو، بلندیاں، روانیاں، فراوانیاں، نہ سوکھنے والے درخت، ہمیشہ پھل دینے والے درخت، اجر العاملین بہتر چیز ملنا، ہم عاملین ایک آدھ دن کی بات ہے، کہا میری کہا بڑے ڈانڈے نال پیار کیا، جن کہنا نہ بھولے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، شرط ملاحظہ کرنا صبر، میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں بس وہ ایک ترجمے جو ہوئے ہمارے ہاں بس پوچھو نہیں، انہوں نے دین سے مطلب کو پہنچا دیا، بڑی بڑی مصیبت جب آتی ہے تو آ کہتے ہیں نہیں صبر کرو، صبر کے سوا تو چارہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم کیا ہو سکتا ہے، جہاں انتہائی بے چارگی ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا، کہ صبر کرنا ہے نا، ہم اور کی ہو سکتا ہے، یہ تانا نو یہی سب آپ کے دلیا میں صبر کرتا ہے، اس سے زیادہ کہ تانا نو زیادہ بے بس اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں تو کم از کم کوئی نہیں ہو، اور ان کے لیے صبر دے سوا چارہ بھی کوئی، وہ صبر جڑا ہے بس، وہ کہتا ہے اللہ جو میں صبر ہوں، اللہ اس کے معنی استقامت کے ہوتے ہیں، جم کے کھڑے ہو جانا کسی بات سے، آئے کتنی مصیبتیں آئیں آتی، آئے کتنی تکالیف آتی، پاؤں میں لذت نہ، جدھرا کے آ رہے ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے صبر ہوں، یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یقین اس بات کا الا ربی ہی یا توکل، اب ایک توکل کا لفظ ہے، بیٹھے نہ سائیں انہیں صاحب دنیا تو کام کاج نہیں صاحب، توکل کا خدا بیٹھے دے گا، یعنی وہ دوسرے کمائیں گے لائے گا، یہ توکل کا خدا ہے، وہ نہ لے آؤں روٹی تو پتہ لگ جائے میاں صاحب اللہ کے توکل کے لیے بیٹھے، جگاگری کا نام توکل ہوتا ہے ہمارے، یہ بڑا عظیم لفظ ہے ان کے ہاں، میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ 10,000-15,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہوائی جہاز، اس ہوائی جہاز سے پیراشوٹسٹ کو چھتری کے ذریعے چھلانگ لگانے والا، کہاں چھلانگ لگا دینی ہے اس فضا کے اندر، وہ کس بھروسے سے یہ چھلانگ لگا دیتا ہے، بلا اطمینان، وہ جو ہاتھ میں چھتری ہوتی ہے اس سے یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی، یہ کھلی اور میں حفاظت سے زمین سے آ گیا، یہ اس قسم کا جو بھروسہ ہوتا ہے کسی چیز کی اتمیت کے اوپر اسے توکل کرنا، یہ جو یہاں پہ آپ مریض پہ اور آسمان پہ اور چاند پہ اور سورج پہ، یعنی اندازہ ہی لگائیے کہ کس طرح سے وہ بلا تکلف چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے انارکلی نہیں جا سکتے، جاتا ہے بچہ تو گھر والے دعاواں منگن ڈے، ارے ماں نے آدھا منگن ڈے، یہ آدھا خیر نہ کار آ گیا جی، اور وہاں سے کس اطمینان سے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہوں کہنے لگا میں ذرا مریض نہ ہو رہا ہوں، بنا بھاؤ چل رہے ہیں، ہم تو بنا بھاؤ میں بھی اس یقین کے ساتھ نہیں جاتے، یہ توکل، یہ بھروسہ کس چیز پہ بھروسہ ہوتا ہے، چال کے جانے والوں کا، خدا کے قانون کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اس قانون کو انہوں نے معلوم کر دیا، اس کے مطابق اگر ہماری یہ روش ہے، ہمارے یہ اوزار ہیں، ہمارے یہ چیزیں بنائی ہیں ہم نے اس کے قانون کے مطابق ہیں، لا یخلف المیعاد، خدا اپنے قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کیا کرتا، ان کو توکل ہے اس بات کے اوپر کہ خدا کا قانون کبھی دھوکہ نہیں دیا جاتا، اللہ رب یتوکلون، خدا کے قانون کے اوپر اس قسم کا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ جو پہلی آیت ہے جو میں یوں نہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دل غیب، وہ جو ہمارے یہاں غیب پہ ایمان رکھنے والے بچے، وہ غیب پہ ایمان کا مطلب ہی کسی ہے، یہ ہے ایمان دل غیب، یہاں بیٹھے ہوئے اس قانون کے مطابق کمپیوٹر کے اوپر جب نتیجہ یو سامنے آئے تو یہ یقین اس چیز کا، جس چاند کو دیکھا نہیں ہے اس چاند پہ پہنچ کے رہیں گے، یہ غیب کے اوپر ایمان ہے، قانون اور فارمولہ پہلے ہوتا ہے، نتیجہ بعد میں اس سے نکلتا ہے، یہ بعد میں جو نتیجہ نکلنے والی بات ہے، وہ بل آخرت پہ ہوں یو کے نون، آخرت کے معنی یہ بعد میں نتیجہ نکلنے والی چیزیں، ہر قانون کا ہر فارمولے کا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے، لیکن نتیجہ اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو یقین رکھے کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس پہ عمل کرتا ہے, دوسرا تو نہیں کرتا. توکل تو بڑی یقینی تھی کامیابی کے لیے, لیکن توکل تو قانون محکم نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ چیز ہو تو کبھی ہوگئے کبھی نہ ہوگئے, کسی کبھی آؤں گا کبھی نہیں آؤں گا, یہ بات تو توکل میں نہیں ہے. خدا کے قانون پر کہا یہ جو ہے یہ ہیں وہ ورکر عاملین, ان کا اجر یہ ہے جو پہلے بتایا ہم نے عزیز عالمان, یہ ہے ہجرت, اور ہجرت کے بعد اس کا نتیجہ جو وہاں جا کے نکلے گا. وقت ہو گیا, سورہ العنکبوت کی آیت 69 سے 69 تک ہم آئے ہیں, 7 کی آیت سے آگے ہم سے یہ سلسلہ کلام آگے بھی یہی چلا آ رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید اگلے درس میں ہم اس آیت سے اختتام تک بھی آئیں گے, اور آخری آیت تو پوچھو نہیں اس قدر بھائی بازری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.